نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب اقبال الشیم حضرت شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں، مادی فضائیں چل رہی ہیں، ان کی علائشوں سے پاک. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے. یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا دل کے اندر جو ہے علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، ہمارے دل ہمیں اللہ کے عطاب کا شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، ہمارے دل ہمیں اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور تصوف سے بھی یہی تصفیہ مقصود ہے کہ دل کے اندر ایسی شفافت آئے، لطافت آئے، پاکیزگی آئے، قوت آئے، ہمت آئے، جو ہمیں ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. ماشاءاللہ جمعے سے پہلے بھی ہمارے مفتی صاحب نے بھی ایک اچھے طریقے سے اس کے مقصود کو واضح فرما دیا. اللہ کرے ہم اس مقصود کو سمجھیں. اللہ والوں کا ہر زمانے میں یہی مقصود رہا اور یہی کوشش ہوئی. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں، اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. یہ ماہرین ہیں اللہ والے، یہ دل کے اندر کی چھپی بیماریوں کے معالج ہیں، علاج کے طریقے بتاتے ہیں. تو یہ ایک باب اس وقت جو چل رہا ہے، یہ ابتدا کے اندر تو یہ ہے، یعنی جو چاہتا ہے، اس لیے سالک کی بات اس کی سمجھ فرمائی چلنے والا ہے. یہاں چلنے والا مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف چلنے والا، اللہ کی چلنے والا حصی قدموں سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اندر کی نفسانی اغراض ہیں، ان کو دور کرتے ہوئے اللہ کی رضا والے اعمال پر چلنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہ ہے سالک، جو چاہتا ہے دل سے اللہ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ والے کچھ اس کے لیے طریقے بتاتے ہیں. یہ طریقت ایک طریقہ ہے اللہ کی رضا کے قریب ہونے کا، وہ تو شریعت مطہرہ ہی ہے، اب اس پہ رکاوٹوں کو دور کر کے تاکہ اس پر چلنے والے بن جائیں. تو اس کے لیے جو ہے کچھ اذکار، کچھ اشغال، کچھ مراقبات بتائے جاتے ہیں. جب ان کو کرتا ہے، ان میں لگتا ہے، اس سے پھر یہ محسوس کیا کرتا ہے، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں وہ صلاحیت آتی ہے کہ شریعت پر چلنا اس کی طبعی رغبت بن جاتی ہے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا اس کی ایک عادت بن جاتی، بلکہ مرغوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی نافرمانی جو ہے وہ اس کو مکروہ طبعی، یعنی طبعی طور پر اس سے نفرت آتی ہے، گندگی سے نفرت آتی ہے، جیسے ایسے اللہ کی نافرمانی سے نفرت آ جاتی ہے. یہ تو اصل ہے. اب اس میں بعض پر بعض اوقات کچھ کیفیات وارد ہوتی ہیں، جو راستے کی بعض اوقات رکاوٹیں بن جاتی ہیں. کہ ان کیفیات کو مخصوص سمجھنے لگ پڑتا ہے، کسی کو کشف ہونا شروع ہو گیا، کسی کو انوارات نظر آنے شروع ہو گئے، کسی کے اندر مختلف قسم کی دل کے اندر ایسی عجیب عجیب کیفیات آتی ہیں، کوئی اسی میں لگ جاتا ہے تو مقصود سے پھر یہ ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم رہنما کی ضرورت ہے، پیر کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے، جو ہمیں ان چیزوں سے روکے بچائے اور اصل مقصود پر لے جائے۔ تو اس میں اب یہ جو اس کے بعد جو ہے اس کے دل کے اندر یہ چیزیں جو آتی ہیں نا، کچھ چیزیں جو ہے نا یہ اس کی ویلی ہے، تو اس میں ایک باب بھی اب ہے کہ فراست اور ایک شہر سے دوسرے شہر پر استدلال کرنے کے بیان میں ایک ملفوظ نے پہلے اس میں پڑھا تھا کہ جس کو تو ہر سوال کا جواب دینے والا، ہر مشاہدہ کا ظاہر کرنے والا اور ہر علم کا بیان کرنے والا دیکھے تو اس سے اس کا جہل سمجھ لیجئے۔ آج جو ہے اس میں سے پڑھتے ہیں، فرماتے افضائے سلوک میں اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونا انتہائی سلوک میں کامیابی کی علامت ہے۔ اب یہ ان کے تجربات ہیں، ان اللہ والوں کے ان کے مشاہدات ہیں، کیوں کہ وہ اس میں سے گزر چکے ہیں، اس لیے یہ اپنے مشاہدے تجربے کی بنیاد پر یہ اپنے احساسات بتا رہے ہیں کہ ابتدائی سلوک میں اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونا انتہائی سلوک میں کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اصل ملفوظ جو عربی میں تھا جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صاحب کی طرف فرمایا، اب اس کے اندر جو اس کے حقائق ہیں اس کی تشریح انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، جیسے ہر علم و فن میں ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا، عام سی بات ہے کہ ہر علم و فن میں ایک ابتدا ہوتی ہے ایک انتہا، اسی طرح سلوک میں بھی سالک کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا، ایک عام فہم بات ہے۔ سالک کی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ سلوک میں اور سیر کے اندر سیر سلوک میں بھی سالک کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے، ابتدا تو سلوک اور سیر کی حالت ہے اور انتہا وہ ہے جس کو یہ حضرات وصول و مشاہدہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ ابتدا کیا ہے؟ سلوک اور سیر، چلنا، یہ چلنا حسی قدموں سے نہیں ہے، یعنی اپنے نفس کے ان گندے تقاضوں کو منفی جذبات پر قابو پا کے ان کو پیچھے چھوڑتے چلے جانا اور اللہ کی رضا ہے اس کی خوشنودی کا مال کیا شریعت مطہرہ ہے کہ یہ کام کرنا شریعت بتائے گی، یہ نہیں کرنا شریعت بتائے گی، اس کی صلاحیت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو اس کے قریب ہونے کی کوشش کے اندر چلنا یہ سیر ہے۔ ابتدا سلوک، ابتدا تو سلوک اور سیر کی حالت ہے اور انتہا وہ ہے جس کو یہ حضرات وصول اور مشاہدہ سے تعبیر فرماتے ہیں، یہ بھی اصطلاح ہے وصول اور مشاہدہ ہے، اس پر بات کئی دفعہ ہوتی رہتی ہے کہ یہ وصول کیا ہے، یعنی یہ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وصول ہو گیا، یعنی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جب دل کے اندر محنت کرتے کرتے ذکر سے، شغل سے ہیں یا مراقبہ جو شیخ تجویز کرتا ہے اس پر عمل کرتے کرتے اپنے اندر کے گندے جذبات سے جو ہے وہ رہائی حاصل کر لیتے ہیں، اپنے اندر کے منفی جذبات سے بس غلبہ پانا سیکھ لیتے ہیں، پھر دل کے اندر یہ آتی ہے شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، نورانیت آتی ہے، گندے جذبات منہدم ہو جاتے ہیں، کل عدم ہو جاتے ہیں، ختم تو نہیں ہوں گے، یہ کہ کبھی اس کا خیال بھی نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا، انسان فرشتہ بن جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے اب ان پر غلبہ پانے کی صلاحیت آپ ہو جائے۔ میں کئی دفعہ ذکر کیا ایک بزرگ گزرے ہیں توکر شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے ہیں، ان کے میں اسی زمن میں ایک واقعہ ان کا یاد آ گیا، میں نے بارہ تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ نے اپنی محبت کا خاص اور ایسا تھا ان پر کہ غلبہ ہوتا تھا بعض کا تو محویت کے اندر، اس محویت اور غلبے کے اندر بھی آپ پر غلبہ تھا شریعت مطہرہ پر چلنے کا جو اصل مقصود ہے. اصل جی ہے بعض کا محویت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے اس مغلوبیت میں جو مجذوب ہو جاتے ہیں ایک نشے کی حالت میں، وہ ایک اور چیز ہے. بعضوں پر مستقل شروع ہو جاتی ہے، بعضوں پر یہ چیز آتی آتی جاتی ہے. ان میں تھے کہ ان پر کبھی شکر کی کیفیت کا غلبہ ہوتا تو مدہوش ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پر اس کی یعنی اہمیت تھی کہ میں نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے. اب غلبے کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی تھی کہ اس مدہوشی کے اندر، تو انہوں نے اپنے لیے دو بندوں کا جو ہے مقرر کر رکھے تھے کہ وہ میری اس کیفیت سے نکلنے کا انتظار کرتا کہ نماز جماعت سے پڑھے. یہ اہتمام اس کا خاص طور پر کیا جاتا تھا، بلکہ بعض کا اسی مدہوشی کی کیفیت میں جب غلبہ میں وقت زیادہ ہو جاتا اور نماز کا وقت ختم قریب ہوتا تو اللہ سے سوال کرتے تھے یا اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر اس کیفیت سے نکل آتے تھے. یعنی اتنا اہتمام تھا. اس کے باوجود یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کا اس قدر اہتمام تھا، اس کے باوجود بعض کا ایک دم کہتے پکڑو اس کالے چور کو، یعنی ایک دم ایک آواز نکلتی ان کی بے اختیار پکڑو کالے چور کو. کیا مطلب؟ یہی ہے کہ کبھی کسی وقت کوئی ایسا گندا خیال آیا ہے، یعنی انسان ہے نا، انسان کے اندر نقش تو دیا گیا ہے. یعنی عرض یہ کر رہا تھا کہ گندے خیال آئے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے اب صلاحیت آ گئی ہے کہ منفی جذبہ ابھرے اس کو دبا دیں. تو کبھی اس غلبے کے اندر ان کی زبان سے یہ لفظ نکلتا پکو کالے چور، یعنی یہ شیطان جو مجھے ڈال رہا ہے میرے اندر ہے، یہ خیال ڈال رہا ہے. تو یہ اللہ والے اس کے لیے بھی جو ہے نا اس کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں یہ ہے وصول سے مراد یہ ہے، یہ جب یہ کیفیت حاصل ہو گئی اندر، یہ صلاحیت حاصل ہو گئی کہ اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے رکاوٹیں کیا ہو گئی، مغلوب ہو گئی. تو یہ کیا ہو گیا؟ وصول ہو گیا. یعنی وہ جو چاہتے ہیں وہ حالت وہ غالب اوقات کے اندر رہنے لگی ہے. اور ایک لفظ استعمال کیا مشاہدہ، یہ مشاہدہ بھی یہ دل کی ایک کیفیت ہے، ایک ذوقی چیز ہے، وہ ہماری عقول سے بالا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے اپنے اندر کے ان گندے جذبات پر قابو پانا سیکھا ہی نہیں. اگر ہم اللہ سے مانگیں کہ جو اصل مقصود ہے ذکر اس لیے کریں کہ ہمارے اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پانا سیکھ لیں، پھر جو اندر شفافت آئے گی لطافت آئے گی، اس پر جو چیزیں مشاہدہ ہوں گی جو کیفیت مشاہدہ ہوگی، یہ ایک ذوقی چیز ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو ہے ابتدا اس کی ایک سلوک اور سیر کی حالت ہے، انتہا وہ ہے جس کو یہ حضرات وصول اور مشاہدہ تعبیر فرماتے ہیں. مطلب ارشاد شیخ رحمت اللہ کا یہ ہے کہ جس کے ابتدائے سلوک میں یہ حالت ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے حال و طاقت و عمل و ذکر و شغل و مراقبہ وغیرہ کسی بات پر اس کا اعتماد نہ ہو، تو اس نامہ سے سمجھ لو یہ شخص انتہائی سلوک میں کامیاب ہوگا. پھر سن لیں، ذرا غور سے سنیں کہ شیخ رحمت اللہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس کے انتہائی سلوک میں یہ حالت ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ہر امر میں رجوع کدھر کرے؟ حق تعالیٰ کی طرف، اور اپنے حال و طاقت و اپنے عمل و ذکر و شکل و مراقبہ وغیرہ کسی بات اس کا اعتماد نہ ہو، یعنی اپنے اندر اس کے وہی جو بات ہے کہ تکبر ہے یا اپنے اندر غرور یا اپنے کسی عمل پر اس کو فخر ہے، یعنی یہ چیزیں نہ ہو، بلکہ ہر وقت اس ذکر سے مراقبے سے ہے اپنے عمل سے اس کی اس کا اس کی اس کی توجہ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف، اسی سے مانگے، اپنے اندر بھروسہ نہ ہو. اگر یہ علامت ہے اس کی ابتدا میں تو اس علامت سمجھ لو کہ شخص انتہائی سلوک میں کامیاب ہوگا. ابتدا اس کی اگر اس سے ہو گئی ہے تو یہ کامیاب ہوگا اور یہ شخص مقبول ہوگا، یعنی اور اس کا اصول واقعی اصول اللہ ہوگا اور یہ شخص مقبول ہوگا. اگر ابتدا میں علامت موجود نہ ہو بلکہ اپنے اعمال و اشغال پر معتمد ہو، اعتماد ہو، اپنے اعمال اشغال پر مغرور ہو اور سمجھتا ہو یہی ذریعہ وصول کا ہے، یا سلوک سے مراتب عالیہ کا خواہش مند ہو، تو وہ کوئی شعر اس کو منتہی بتا دے اور سلوک کی انتہا بیان کرے تو وہ رستے سے واپس کر دیا جائے گا، مراد کو نہ پہنچے گا. اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے. آج کل عمومی طور پر کیفیات ہی کو مخصوص سمجھ لیا، لذت کو مخصوص سمجھ لیا، یا جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی تشریح کی کہ جو ہے کہ اس بیت سے اس تعلق سے یہی مقصود ہے کہ ہمارے مسئلے ہم ہوتے چلے اور یہ عام ہو گیا. پیر کا لفظ سنتے ہی، بزرگ کا لفظ سنتے ہی، ہمارا تو تجربہ بھی ابھی کراچی سے ہو کر آ رہا ہوں، پرچہ بھی آ جاتا ہے مسائل، آج مسائل سے خالی کون ہے؟ یہی ہے کہ بس ان سے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائے. یہ بیماری بڑھ جا رہی ہے گھر کے اندر، یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ اس طریقے سے یہ کوئی پتہ نہیں اوپر اثر آ گیا. یہ عملیات کو ہی تصوف کا ایک حصہ سمجھ لیا، حالانکہ یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے، یہ تعویذ یہ چیزیں جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے اصل. صوفی یہ ہے جس کا دل صاف ہو جائے، صفائی یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اس کا دل متوجہ کدھر ہو؟ اللہ کی طرف. مسکون یہ ہے کہ اس کو اپنے عمل پر اعتماد نہ ہو، اپنے اللہ پر اعتماد ہو. عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے عمل کو ناقص سمجھنا ہے. اور یہ بات پیدا ہوتی ہے اگر دل میں شفافت آتی ہے. اللہ والوں کی مناجات کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ والے غرور تکبر سے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی شایان شان عمل ہوا نہیں، کیونکہ اس کی عظمت کو پہچان لیا، اس کی کبریائی کو پہچان لیا، اس کی بڑائی کو پہچان لیا، اس کے جلال کو پہچان لیا، اس کے جمال کو پہچان لیا، اس کی صفات کمال کو پہچان لیا. اس پہچاننے کے بعد اپنی حیثیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اپنا نفس کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اپنے عیوب کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ مغلوب ہوتے جاتے ہیں، لیکن عمل کو اس کی شاعر شام نہیں سمجھتے. تو بھروسہ عمل پر نہیں ہوتا، بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اس کی ذات پر ہوتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس کی شروع کے اندر یہ کیفیت ہو کہ ہر امر میں حق تعالی رجوع کرے، اپنے حول و طاقت و عمل و ذکر و شغل و مراقبہ وغیرہ کسی بات اس کا اعتماد نہ ہو، یعنی کرے گا نہیں، کرے گا ہاں، لیکن اعتماد یہ ہوگا تو اس علامت سے بولو یہ شخص انتہائی سلوک میں کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. اس کا اصول واقعی مصود اللہ ہوگا، جو مقصود ہے یہ واقعی حاصل کرے گا اور یہ شخص مقبول ہوگا. اور ابتدا میں یہ علامت موجود نہ ہو بلکہ اعمال پر، اپنے اعمال پر، اپنے اشغال پر معتمد ہو، اعتماد ہو، مغرور اور سمجھتا ہو کہ یہی ذریعہ وصول کا ہے، یا سلوک سے مراتب عالی کا خاص مند ہو، اونچے اونچے مراتب ملے مجھے ہے، یا گو کوئی شیخ اس کو منتہی بتا دے اور سلوک کی انتہا بیان کرے وہ رستے ہی سے واپس کر دیا جائے گا. جیسے ابھی ہم نے بھی سن لیا کہ انتہا یہ ہے, اب اس کو بیان کرنا شروع کر دیں اور اپنے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہو تو یہ شخص کیا ہوگا, مراد کو نہیں پہنچے گا, راستے سے کیا کر دیا جائے گا, واپس کر دیا جائے گا. بس سالک پر لازم ہے کہ ہر امر میں حق تعالی سے مدد لے اور اپنے مجاہدے و ریاضت پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تعالی کے کسی چیز کا طالب نہ بنے. سوائے اللہ تعالی کسی چیز کا طالب نہ بنے اور کسی ادنا عمل میں بھی اپنی قوت کو دخیل نہ جانے. اللہ کی مدد سے کام ہو گیا, اس کی توفیق سے ہو گیا, میں کون, میری کی حیثیت, جب عمل ہو جائے اپنی قوت کو دخیل نہ جانے. اور یہ قاعدہ سلوک کی بنیاد ہے اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے کہ اپنی قوت اور سے بالکل خارج ہو جانا. اللہ والوں کی میں نے عرض کیا نا گلدستہ مناجات, سید زوال سے شاہ صاحب نے ایک جمع کیا مجموعہ, وہ مناجاتوں کو پڑھے صاف پتہ چلتا ہے. خود سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. اب ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے کہ آپ کی نماز جو ہے رات کی نماز جو ہے اتنی طویل ہوتی تھی کہ آپ کے قدمیں ورم کر جاتے تھے. ایک گھنٹہ کھڑے رہے پاؤں میں ورم نہیں آئے, گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے عام انسان سے زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی, اس کے باوجود تو اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. کیوں؟ آپ کو اللہ نے اپنی معرفت کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ کو پہچانتے تھے ہم میں سے بعد میں کوئی اس کے قریب تک نہیں ہو سکتا. اس پہچان پر, اس کی عظمت کے سامنے, اس کی کبریائی کے سامنے, اس کی بڑائی کے سامنے سمجھتے تھے میری عبادت کا کوئی حق ادا نہیں ہوا. پھر فرماتے کہ آپ کی معرفت کا حق بھی ادا نہیں ہوا, حالانکہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ معرفت کس کو حاصل تھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی اس کی شایان شان فرماتے تھے ہم ادا نہیں ہوا. یہ ہے اصل چیز کہ عمل کر کے عمل پر غرور نہیں ہے, عمل پر تکبر نہیں ہے, عمل کرتے جا رہے ہیں اور آج بھی انکساری بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں ہی بتا رہے ہیں سالک پر لازم ہے. سالک کون ہے؟ جو دل سے چاہ کر چل رہا ہے, معنوی قدموں سے چل رہا ہے, اپنے اندر سے نفسانی اغراض کو اور گندے خیالات کو, گندے جذبات کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے, اللہ کے قریب ہونے والے اعمال پر چلتا چلا جا رہا ہے, تو اس کے دل کے اندر یہ بات آتی چلی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مجاہدے پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تعالی کے کسی چیز کا طالب نہ بنے. مقصود صرف کو ہو کیا ہو اللہ, اور کسی ادنا عمل میں بھی اپنی قوت کو دخیل نہ جانے. عمل ہو گیا, اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ایسی تربیت فرما دی ہمارے بار بار ایک ہی چیز کا کہ توجہ کدھر ہے, اللہ کی طرف رہے. فرماتے نفسانیت کو اپنے عمل سے نکالنے کے لیے تین استحضار بناؤ. عمل ہو جائے, خیر کا عمل ہو جائے, کوئی بھی اچھا عمل ہو جائے, تو اس کے اندر سے ہمارے نفس کا حصہ نکل جائے. تین استحضار, تین جملے فرمائے, الحمدللہ علی التوفیق, یا اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف ہے, تیری توفیق سے ہم لوگ. پہلی بات یہی ہے, میں نے نہیں کیا, یہ جو بہ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کیا نہیں, میں کیا میری اپنی قوت ہے کیا, طاقت کس نے دی, بنایا کس نے ہے, شعور کس نے دیا, حواس کس کی, تو ہم نے جو عمل کر لیا ہے تو میں نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اس کی مدد صاحب نہ ہوتی. تو سب سے پہلا جملہ کیا ہے, الحمدللہ علی التوفیق, یا اللہ تیرا شکر تیری توفیق سے ہو گیا. اب چونکہ اس عمل کو کرنے کا یعنی توفیق تو اس نے عطا فرمائی دی, کیا ہے میں نے, میرے اندر نفس عمل ہے, نفسانیت ہے, یہ نفس اپنا حصہ نکالنے سے باز نہیں آتا, یہ شیطان اس کے ساتھ دخل اندازی ضرور کرتا ہے, تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے, اس لیے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے, جیسے استغفر اللہ من تقصیر, کہ اس میں جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے, جو کمی ہو گئی ہے, پہلے معافی مانگ لی, استغفر اللہ من تقصیر. اب اس کے بعد بھی اللہ کی توفیق سے ہو گیا, مانگ لیا, اقرار کر لیا, اور پھر اس کے اندر کی کوتاہیوں سے اللہ سے استغفار کر لیا, معافی مانگ لی, پھر بھی مالک مختار ہے, قبول کرے رد کر دے, رد کر دے کیا کریں گے, مجھے جب تو اللہ سے پھر اسے بھی سوال کر لیا, اعوذ باللہ من الرد, کہ اس سے پرد مانگتا ہے اللہ رد نہ ہو جائے, عمل کر کے. اب یہ تین استحضار بنانے سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے اندر سے یہ سارے منفی جذبات کیا ہو جائیں گے, نکل جائیں گے. تو اصل یہی ہے, اس ذکر سے, اس بیت سے, اس ذکر کے اعمال معمولات سے, یا جو مراقبات اشغال تجویز کیے جاتے ہیں, یہ حاصل کرنا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ سالک پر لازم ہے کہ ہر امر میں حق تعالیٰ سے مدد لے, اپنے مجاہدے ریاض پر مطلق نظر نہ رکھے, اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا طالب نہ بنے, سوائے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا طالب نہ بنے, نہ نظارہ کرنے کا ہے, نہ مقامات کے دیکھنے کا, نہ آسمانوں پر چڑھنے کا ہے, اس کے تصور کا ہے, یا ان کیفیات کا ہے, اس کا طالب نہ بنے, سوائے کس کے, اللہ کے, کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں, اس کی رضا کے قریب ہو جاؤں, اس کی خوشنودی کے قریب ہو جاؤں, یعنی اس کی رضا والے اعمال, اس کی خوشنودی والے اعمال, وہی نازل شدہ شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے, اس پر مضبوطی سے استقامت سے چلتے رہنے والا بن جاؤں, اور کسی ادنا عمل میں بھی اپنی قوت کو دخیل نہ سمجھے. یہ قاعدہ سلوک کی بنیاد ہے, کہ اسی پر اس کا دار و مدار ہے, اپنی قوت فور سے بالکل خارج ہو جانا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم جن اللہ والوں کے قریب رہنے کا موقع عطا فرمایا, ان کی صحبت عطا فرمائی, ان قدر یہ کہ ہم نے بدرجہ اتب یعنی دیکھی, مشاہدہ کی, کہ توجہ ان کی اللہ سے بالکل نہیں ہٹتی تھی ہر حال کے اندر. اللہ اس کا گزرا ہمیں بھی نصیب فرما دے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کے لیے جب آویں یا جہاں بھی جائیں تو اپنے دل کو ٹٹول ٹٹول کو کوئی اور گرد ہو اس کو نکالیں, ایک ہی گرد ہو کہ ہمارا دل بن جائے, سمر جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, ہمارے اندر یہ صلاحیت آ جائے اللہ کی اطاعت کو کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. تو اس کے لیے ہمارے یہاں جو ذکر کی ایک شکل ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہ ذکر قلبی ذکر خفی جس کی ہم مشق کرتے ہیں, ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہی ہے نہیں ہے. میں بار بار اس کا اظہار کرتا ہوں کہ آج کل یہ بھی ہے جو جس طریقے سلسلے میں ہے سمجھتا ہے کہ یہی ہے, ایک یہ بھی ہے, اس کا حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے, اپنے رب کو اپنے جی میں یاد, اپنے دل, عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ پاک خود فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی میں، علیحدگی میں، سب سے علیحدگی میں بیٹھ کر، یعنی جو یہ حالت، جو کیفیت، یہ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے نفس سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، منفی جذبات پر غلبہ پانے کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کے نام کے ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو بسانے کے لیے اس کے نام کو دل میں رچالنے بسا لے. فتبارک اسم ربک، کہ رب کا جو نام ہے بڑا برکت والا ہے. تو یہ برکت کا نام کیا ہے؟ اللہ. تو ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے اپنے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور اپنے ارادے سے، اپنے دل کے اندر تصور سے یہ لکھ کر یا لکھا ہوا دیکھ کر تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے اس حافظ کی طرح جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کی تکرار کرتا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے اندر ہم محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے اس برکت والے نام کی تکرار کریں، اللہ سے مانگے، جو اس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ شفافت، وہ لطافت، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، تصور سے لکھا ہوا دیکھیں اللہ، یا تصور کے قلم سے لکھیں اللہ، اور تکرار کریں اپنے ارادے سے دل ہی دل کے اندر اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کریں. ذرا جان پہچان ہو جائے وہ کتاب میں سے معمولات بڑھے پھر ملی ملاقات کرتے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی محمد انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا و کره الکفر و الفسوق و العصیان و جعلنا راشدین. سبحان الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت آمين يا رب العالمين. يا الله ما ربعتها تريد الفريات كرنا يا الله شكرك ربني بعدها من قبول فرمانا. يا الله ما ريد نوقف المسوط دور فرمانا. يا الله ما ريد غفلتك دور فرمانا. يا الله ما ريد نوقف دور فرمانا. يا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وليك الولاخ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، امين يا رب العالمين. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك ارحم الراحمين.